ایمان پر
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں تر یعنی گیلی ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اناج والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بارش ہوئی تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا، تم نے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے. جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاشرتی برائیوں، خرابیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک اس میں فیل، جس میں بہت کثیر تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، وہ مکر و فریب بھی ہے، دھوکا. اس کی تعریف علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ فیل، وہ کام جس میں اس فیل کو کرنے والے کا باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو، یہ مکر کہلاتا ہے. وہ کام کہ جس میں اس کام کے کرنے والے کا باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو، یہ مکر کہلاتا ہے, اور اس کی قرآن پاک میں مذمت بھی بیان فرمائی گئی. چنانچہ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے,
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں یا ہی شہید کر دیں یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں, اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ عز و جل اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا, اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر. تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزانہ العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں اس واقعے کا بیان ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے. ابلیس لعین شیطان ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں, مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا, مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا, میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا. انہوں نے اس کو بھی شامل کر لیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی. ابو البختری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو, دروازہ بند کر دو, صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں. اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا, کہا کہ یہ نہایت ناقص رائے ہے, یہ خبر مشہور ہو گئی ان کے اصحاب آئیں گے تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ساتھ چھڑا کر لے جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے. پھر حشام بن عمر کھڑا ہوا, اس نے کہا میری رائے یہ کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو, پھر وہ جو کچھ بھی کریں اسے تمہیں کوئی ضرر ہی نہیں ہے. تو ابلیس نے اس رائے کو بھی پسند نہ کیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے, تمہارے دانش مندوں کو حیران کر دیا, تم دوسروں کی طرح بھیجتے ہو, تم نے اس کی شیری کلامی سیف زبانی دلکشی نہیں دیکھی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے. اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے. اس پر ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان یہ منتخب کیا جائے, ان کو تیز تلواریں دی جائیں, سب یکبارگی حضرت پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے لڑ نہیں سکیں گے, غایت یہ کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے اور وہ دے دیا جائے گا. تو ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گزارش کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنی خوابگاہ میں شب کو نہ رہیں, اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے مدینہ طیبہ کا قصد فرما لیں، عزم فرمائیں۔ حضور نے مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شب میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھو، تمہیں کوئی ناگوار بات یہ پیش نہ آئے گی۔ اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے، ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت تلاوت فرمائی، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یہ پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکے۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہو گئے، غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا، مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے کا پہرا دیتے رہے، صبح کو جب قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو حضرت علی ہیں، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں دریافت کیا گیا، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تلاش کے لیے نکلے، جب غار پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے۔ حضور اس غار میں 3 روز ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 207 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم کے خطرات صفحہ 171 پر ہے، مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی اور دغا بازی کرنا یہ قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ تو کاروباری معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، یا دوستوں کا معاملہ ہو، جس کو ذرا سی زبان چلانا آ گئی تو وہ بس سامنے والوں کو بیوقوف بنانے میں دیر نہیں لگاتا، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو بس اپنی چرب زبانی سے، اپنی مطلب گفتگو کے ذریعے بس کسی طرح میں اس کو، وہ ہماری مہمانوں میں ماما بنانا ہے، دھوکہ دینا ہے اس کو، بیوقوف بنانا ہے تاکہ مال بٹور سکوں۔ اگر دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو کر سے اچھے اچھے کو مطلب بیوقوف بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج اس چرب زبانی کے ذریعے مال آ جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، کوئی سامنے والا بولنے والا نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن کس طرح حساب دیں گے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو ہریرہ ایک مرتبہ ایک کچی کھائی کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک انسان دودھ بیچ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی علیحدہ کر۔ آج اگر دودھ بیچا جا رہا ہے تو پانی ملا کر، ڈبل کر کے، دھوکہ دے کے، فریب دے کر ہم اپنا بھاؤ تو ڈبل کر لیتے ہیں، 10 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملا کر 20 کلو کر دیا، بظاہر 10 کلو دودھ کے 20 کلو کی رقم آ گئی، قیامت کے دن کیا کریں گے جب کہا جائے گا کہ اس دودھ سے پانی کو الگ کرو۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، شدت پیاس سے زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، عرش کے سائے کی صحیح معنوں میں اسی وقت اہمیت پتہ چلے گی، اور اس کی طلب ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کی طلب پیدا کیجئے کہ گرمیوں کی دوپہر ہو، تیز تل چلاتی دھوپ میں لک و دک صحرا کے اندر ننگے پاؤں اگر چلنا پڑے، اگر ایسے میں کوئی سائبان نظر آ جائے تو اس وقت کس قدر خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ یقیناً آج کل کے موسم میں بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے مسجد میں آتے ہیں تو یہ تو چلو چھت ہے، لیکن تھوڑا سا وہ صحن کہ جس میں دھوپ آ رہی ہو، براہ راست مسجد کے فرش پر دھوپ براہ راست پڑ رہی ہے، کیا اس ننگی زمین پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سے پیر رکھا جاتا ہے؟ باہر راستے میں گزریں تو کیا اس زمین پر بھی کیا ہم ننگے پاؤں کھڑے رہ سکیں گے؟ اس میدان قیامت میں تو زمین تانبے کی ہوگی، اور آج سورج تو کروڑا کروڑ میل دور ہے، اور سورج کی پشت ہے، اس وقت سورج کا اگلا رخ ہوگا، سوا میل ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس تانبے کی دہکتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت اگر سایہ عرش مل جائے کتنی بڑی نعمت ہوگی، لیکن وہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، رب تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، دھوکے سے، مکر سے، فریب سے یہ بچنے والے ہیں، اور اے کاش کہ رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سایہ عرش نصیب فرمائے۔ یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان بہرائے پیاس سے، یا الہی جب زبان بہرائے پیاس سے، صاحب کوثر شاہ جودو عطا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، حشر سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے معبود، جب محشر برپا ہوگا اور وہاں کی ہوش ربا گرمی سے لوگوں کے بدن تپ اور جل رہے ہوں گے، اس وقت اے مولا ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہ نصیب کرنا، اور عرض کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، قیامت کی خوفناک تپش اور جان لیوا پیاس کی شدت سے جب زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور باہر نکل پڑیں، ایسے دل ہلا دینے والے ماحول میں صاحب جود و سخاوت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا، اور کاش 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 ہم پیاس کے ماروں کو صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کوثر کے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں۔ عرض کرتے ہیں اے رب کریم، قیامت کے تپتے ہوئے میدان میں جب سورج خوب بپھرا ہوا آگ برسا رہا ہوا ہوگا، آہ ایسی جان گھلانے والی سخت کڑی دھوپ میں جبکہ بھیجے کھول رہے ہوں، ہمارے سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دھوپ میں سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا کہ عظیم الشان جھنڈے کا ہمیں سایہ عطا کرنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب طلبگار ہیں کہ آقا کے دامن کرم میں ہمیں جگہ مل جائے، اور ہم نے اس سے پہلے روایت سنی جس میں فرمایا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، کیا کس کے دامن میں چھپیں گے، دامن تمہارا چھوڑ کر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر آج ہم کو مال بڑھتا نظر آتا ہے، ایک کے دو ہو جاتے ہیں، ایک کے دس ہو جاتے ہیں، ایک کے بیس ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، ابھی یہ جو سیلاب زدگان کا معاملہ آیا، ابھی جو یہ آئی ڈی پیز کا معاملہ آیا، تو سیلاب زدوں تو بیچارے اپنے جیسے تیسے بھی بال بچوں کو، جانوروں کو، جو کچھ بھی موقع ملا وہ سمیٹ کر لے گئے، ظاہر پورا گھر تو نہیں لے گئے، لیکن مال کے حریصوں نے، مال کے لالچیوں نے ان کے گھروں سے لوٹ مار مچائی، بلکہ یہاں تک ہوا امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے زلزلے اور اس کے اسباب میں لکھا تھا کہ جب کشمیر اور اس کے ملکہ شہروں میں زلزلہ آیا تھا، تو لکھا تھا کہ ان دنوں میں وہیں پر ایک اس علاقوں میں ہی مسافروں کی ایک بس یہ سفر پر جا رہی تھی، تو اچانک سیٹ پر ایک سانپ نظر آیا، اب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، ایک شخص نے ہمت کی، اس سانپ کو لکڑی میں اٹھا کر اور کھڑکی سے باہر پھینکا، سانپ کو اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا، جیسے ہی باہر پھینکا ایک نوجوان جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس کے ہاتھوں پر وہ سانپ گرا، اور سانپ نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے ڈس لیا، اب ڈسا وہ موٹر سائیکل سے گرا، بس والے بھی رک گئے، سب بھاگ کر اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ دم توڑ چکا تھا، بڑا افسوس ہوا کہ دیکھو ہم اپنی جان بچا رہے تھے، بیچارہ یہ اپنی جان سے چلا گیا۔ اب اس کے آگے ایک بیگ پڑا تھا، اس بیگ کو انہوں نے کھولا کہ نشانی دیکھیں کہ کون ہے، جب اس بیگ کو کھولا تو اس میں کسی خاتون کے دو کٹے ہوئے ہاتھ تھے جس میں سونے کی چوڑیاں تھیں، کہ یہ نوجوان ان سے زلزلہ زدہ علاقوں میں گھوم رہا تھا، کسی نوجوان خاتون کی لاش دیکھی ہوگی، اب اس کے ہاتھوں پر چوڑیاں تھیں، لیکن چوڑیاں اتاروں کیسے، کیونکہ لاش تو کچھ دن ٹائم کے بعد پھول جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ گھر آرام سے اپنے مقام پر جا کر کریں گے، اس نے اس کا ہاتھ کاٹے اور ہاتھ ہی بیگ میں ڈال دیے کہ کہیں جا کر میں اپنا یہ سونا حاصل کر لوں گا، لیکن دیکھیں کہ کیا انجام ہوا، کیا مل گیا۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں اور سوچیں کہ بظاہر ہمیں یہ مال بڑھتا نظر آتا ہے، کسی سے لوٹ مار کی، کسی کو دہشت پھیلا کر، کسی کو گالی دے کر، کسی کو مکہ مار کر، کسی کو ریوالور دکھا کر، آج یہ لوٹ مار، یہ دھوکے بازی، فریب، اس طرح سے مال و اسباب جمع کرنا یہ سب بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن برکت کہاں ہے، برکت کہاں ہے؟ کہتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے یعنی سابقہ امتوں میں جبکہ شراب حرام نہ تھی، ایک شخص تھا، وہ ایک گاؤں میں شراب بیچنے کی خاطر لے گیا، اس نے اس میں پانی ملا کر اس نے دگنا کر دیا، پھر اس نے ایک بندر خرید لیا اور سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہو گیا، جب سمندر میں پہنچا تو اللہ عز و جل نے بندر کو دیناروں کی تھیلی کے بارے میں الہام فرما دیا، لہذا اس نے وہ تھیلی لی اور بادبان کے ڈنڈے پر چڑھ گیا، تھیلی کھولی جبکہ اس کا مالک بھی اسے دیکھ رہا تھا، ایک دینار سمندر میں اور ایک کشتی میں پھینکنے لگا، یہاں تک کہ وہ دیناروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ہمارے جو نصیب میں ہے نا، جو ہمارے مقدر میں ہے، یہ ہم کو ملنا ہے کہ فرمایا گیا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ یہ ملتا نہیں ہے۔ جو ہمارے نصیب مقدر میں ملنا ہے ہم کو، ہم کوشش کریں گے، اور پھر اس میں اللہ کرے ہمارے گھر والوں کو بھی یہ سعادت اور یہ توفیق مل جائے کہ انہیں بھی قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، کہ وہ بھی ظاہر ہے آج کل اگر مرد کسی معاملے میں جذباتی ہو جاتا ہے، مال کی ہرس اگر اس کو زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر والوں کے تانے ملتے ہیں، بچوں کے تانے ملتے ہیں۔ بلکہ بعض نادان جو اولاد ہوتی ہے وہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے ہم کو۔ تو اس نادان کو سوچنا چاہیے کہ تیرا یہ جو 2-6 فٹ کا جو وجود ہے، یہی تیرے ماں باپ ہی کی مرہون منت ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تو دنیا میں ہی نہیں آتا۔ اور غور کر اور سوچ کہ آج تو ماں باپ کو تانے دیتا ہے، یہ وہ ماں باپ ہیں جو سخت سردی میں جب تو بستر گیلا کر دیا کرتا تھا، تیری ماں اپنے سینے پر لپٹا کر تجھے اپنے سینے پر رکھا کرتی تھی، خود گیلے بستر پر سویا کرتی تھی تجھے ٹھنڈ نہ لگے۔ کسی رات میں اگر تو بیمار ہو جاتا تھا، تیرا یہی والد تجھے لے کر ڈاکٹروں کے پاس گھوما کرتا تھا۔ بچپن کی معلومات تو کرو کہ کیسی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں جب ماں باپ دعائیں کراتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، علماء کے پاس اجتماعات میں آ کر گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اور آج جب یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، آج جب یہ بیٹا کسی کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو جا کر پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں گھر والوں کا تعاون بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام مال کی نحوستیں یہ بے شمار ہیں۔ ایک عبرتناک حدیث ملاحظہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی دیندار کا دین محفوظ نہ رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کی خاطر، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ یعنی غار کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ پھر جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اسے مال کی کمی کا تانا دیں گے۔ یہ اولاد، یہ بیوی بچے، یہ والدین، یہ پڑوسی، یہ رشتہ دار، اس کو مال کی کمی کا تانا دیں گے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر لے جائے گا جہاں وہ اپنی جان کو ہلاک کر دے گا، تو گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رزق حلال کے حصول کی کوششیں کریں، ہمت کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا، الحمدللہ شعور پیدا ہوتا ہے، شعور ملتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، بھلے جدید پشتی کاروبار ہے لیکن یہ غلط ہے۔ تو اگر آپ کے بڑوں نے بھی نادانی کی ہے تو آپ ایسی نادانی نہ کریں، علماء اہل سنت سے رجوع کریں، دارالفتا جگہ جگہ قائم ہے، اپنے کاروبار کا شرعی اسکیننگ کرائیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں یار کیا کریں، یار ہمارا تو ہے ہی یہی کاروبار۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں لکھا ہے کہ ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے والے سے کہا گیا کہ آپ اس طرح نہ کریں، تو جواب دیا کیا کروں، اللہ عز و جل نے میری روزی اسی میں رکھی ہے، کہیں یہ کلمہ کفر تو نہیں؟ جواب، اگر قائل یعنی کہنے والا اپنے کام کو حرام ہی سمجھتا ہو، تو چونکہ وہ اپنے اس ناجائز کام کے لیے تقدیر کو آڑ بناتا ہے، اس لیے اس کا اس طرح کہنا سخت بے ادبی اور بے دینی کی بات ہے۔ یہ جملہ قائل کے منہ پھٹ ہونے اور اللہ تواب عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہونے پر دال یعنی علامت ہے۔ اگر اسے صحیح معنوں میں خوف خدا ہوتا ہرگز اس کے منہ سے ایسا جملہ نہ نکلتا۔ اللہ عز و جل نے عقل دی ہے، خیر و شر اور حلال و حرام کو جدا و ممتاز بیان فرمایا گیا۔ بندے کو جو ایک نوع اختیار دی گئی اسے بروئے کار لاتے ہوئے، کوئی تو اچھا کام اپناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو برائی کے عمیق گہرے گڑے میں گراتا ہے، کوئی حلال روزی کماتا ہے تو کوئی حرام کھاتا کھلاتا ہے۔ بروز قیامت اعمال کا حساب ہونا ہے، نیکی کی جزا ملے گی، برائی کی سزا۔ قائل پر اپنے اس جملے سے توبہ ضروری اور اسے حرام سے بچنا فرض ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اس حرام میں تو نہیں پڑے۔ نگران شورا نے ایک بیان میں ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا کہ عبادت گزاروں کا ایک قافلہ نیکی کی دعوت کے لیے سفر کر رہا تھا۔ ایک مقام سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا جو درخت کی پوجا کر رہا تھا۔ اس پر انفرادی کوشش کی، دین اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب وہ نو مسلم بھی ان عبادت گزاروں کے ساتھ رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، چلتے گئے چلتے گئے، آخر ایک مقام ایسا آیا جب اس نو مسلم نے جدا ہونا تھا۔ تو یہ سارے عبادت گزار یہ سب جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کچھ رقم نکالی جائے، ہم رقم جمع کریں تاکہ اس نو مسلم کو کی مدد کی جائے۔ تو اس نو مسلم نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم میرے لیے اس طرح کی مدد کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیوں نہ کریں، تم نے اسلام قبول کیا ہے، تمہاری ضرورت ہوگی تو ہم اس لیے تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جو رب عز و جل، جب میں اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جب میں اسے مانتا نہیں تھا، وہ رب عز و جل مجھے اس وقت بھی کھلاتا تھا، تو اب تو میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، اب تو میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے میری روزی نہیں عطا کرے گا۔ عقیدہ، اعتقاد۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعتقاد رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اور بسا اوقات جب یہ دولت اور شہرت کا چسکا لگتا ہے نا، تو انسان ہر ایرے گیرے سے متاثر ہوتا ہے کہ یار کوئی بس ایسا مل جائے جو ایسا چھکارا لگائے مجھے کہ میں بس وہ راتوں رات لکھ پتی تو اب ہے ہی نہیں، کروڑ پتی بننے کا ہی ارمان ہوتا ہے۔ چھوٹا موٹا گھر تو چاہیے ہی نہیں، بنگلہ چاہیے ہم کو، بھلے سائیکل بھی نہیں ابھی، لیکن طلب گاڑی کی ہے، ایئر کنڈیشن کار ہونی چاہیے۔ ابھی بھلے چند سو روپے ہوتے ہیں لیکن بینک بیلنس ہمارا کروڑوں کا ہونا چاہیے۔ تو فوراً چھلانگ لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جو راتوں رات ہمارا جو ہے نا وہ حساب کتاب بنا دے۔ اور جب ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کا جب یہ ذہن ہوتا ہے تو یہ جو دھوکے باز فریبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے ایسے چمکار دکھاتے ہیں، ایسے ایسے رنگ روپ دکھاتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں اپنا جو تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے نا وہ بھی گنوا دیتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ تقریباً 1998 کی بات ہے، میں جوتوں کی دکان پر نوکری کرتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک شخص دکان پر آیا جس نے گلے میں موتیوں والی مالا ڈالی ہوئی تھی، بڑے بڑے دانے والوں، سر پر رومال اوڑا ہوا تھا، لباس بھی صاف ستھرا تھا، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں تھیں اس کے۔ وہ آ کر سیٹھ کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اس سے معلوم کرتے، سیٹھ نے خود ہی اس سے پوچھا کہ بابا کیا چاہیے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیٹھ کو گھورنے لگا، سیٹھ کے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ خاموش ہی رہا۔ سیٹھ نے ایک بار پھر پوچھا، بابا کیا لینا ہے؟ اب وہ بابا دھیمے اور پرسرار لہجے میں کہنے لگا، بابا تمہاری قمیص لے گا۔ بول، دے گا؟ اب سیٹھ گھبرا گیا کہ بابا میری قمیص تو پرانی ہے، میں نئی قمیص منگوا دیتا ہوں۔ مگر بابا بولا، نہیں بابا تمہاری قمیص لے گا، بول قمیص دے گا؟ آخر سیٹھ نے پریشان ہو کر قمیص اتارنی چاہی، تو بابا فوراً بول اٹھا، رہنے دے، بابا تیرا دل دیکھتا ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہا، بولا بابا تیرے جوتے لے گا، بول دے گا؟ اب سیٹھ بولا کہ بابا میرے جوتے بہت پرانے ہیں، آپ کو نئے جوتے دے دیتا ہوں۔ نہیں بابا تیرے جوتے لے گا، بول دے گا؟ اب سیٹھ اپنے جوتے دینے لگا تو ایک دم بولا نہیں بابا دل دیکھتا ہے، اپنے جوتے اپنے پاس رکھ، بابا دل دیکھتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر پھر ٹک ٹکی باندھ کر گھورنے لگا۔ سیٹھ نے پوچھا بابا کیا چاہیے؟ بولا جو مانگو دے گا۔ سیٹھ بولا بابا آپ بولو کیا لینا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا اگر میں بولوں اپنی جیب کے سارے پیسے دے دے تو کیا دے گا؟ اب سیٹھ چونکا، مگر شاید اس شخص نے بھی کوئی عمل کیا ہوا تھا۔ سیٹھ نے جیب پر ہاتھ ڈالا اور جیب کی تمام رقم اس کے سامنے رکھ دی۔ اس بابا نما شخص نے نوٹ ہاتھ میں لیے، کچھ دیر الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا، پھر کہا بابا دل دیکھتا ہے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، بابا پیسوں کا کیا کرے گا، بابا دل دیکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تمام نوٹ واپس کر دیے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہا، گھورنے لگا، مسکرا کر بولا اگر بابا تیری تجوری کی ساری رقم لے تو کیا بابا دے گا بابا کو؟ بابا دل دیکھتا ہے، بول کیا دے گا؟ اب وہ سیٹھ اس جو پیچھے مڑا، اس نے ساری تجوری کھولی اور نکالنے لگا رقم۔ اس نے رومال بچھایا، رقم اس میں رکھی، رومال کو باندھا، گٹھڑی بنائی، اگر بابا تیری یہ ساری رقم لے جائے تو تجھے برا تو نہیں لگے گا؟ سیٹھ بولا بابا میں اپنے پیسے آپ کو دے دیا، آپ جو چاہیں کریں۔ وہ پھر بولا نہیں تو سوچ رہا ہوگا کہ کہیں یہ رقم لے نہ جائے، بابا دل دیکھتا ہے، بابا دل دیکھتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ پرسرار انداز میں پوٹلی ہاتھ میں لیے دکان سے نیچے اترا۔ سب سکتے کے عالم تھے، سب دیکھتے رہ گئے۔ اب جیسے وہ تھوڑی دور گیا، سیٹھ ایک دم چیخا، ارے پکڑو وہ مجھے لوٹ کر لے گیا، ارے پکڑو۔ جب باہر نکلے تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا اس طرح سے دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر جینے کی ہے خواہش تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ پہچان پیدا کر۔ ہم مطلب ہر ایرے گیرے سے متاثر ہوتے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ذرا اگر بڑے پیمانے پہ نہیں تو چھوٹے پیمانے پہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم بھی بڑے، اگر بڑا کوئی ایسا کہتے ہیں نا چھکا نہ لگے، تو چھوٹی موٹی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، فریب دینا، یہ بسا اوقات ہمارا بھی معاملہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ حرص ہے، لالچ، کہ بندہ جب مال و دولت یا کسی دنیاوی شے کے حصول کی مطلب حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، تو مکر و فریب کرتا ہے۔ اور ایسے اس کا علاج یہ کہ بندہ جب مال کی مذمت پر غور کرے کہ اگر میں نے دھوکہ دے کے یہ مال تو بنا لیا، اس کا انجام کیا، میں سونے کے بنگلے بنا لوں لیکن مجھے اس سونے کے بنگلے سے کیا نیند تھوڑی آنی ہے، سونے کے بسکٹ اگر دسترخوان پر رکھے ہوئے، ہیرے جواہرات میرے دسترخوان پر رکھے تو میں کھا کر اپنا پیٹ تھوڑی بھر سکوں گا، یہ مال سے میرا یہ نوٹ میرے پیٹ کو نہیں بھریں گے۔ جب پتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے، جو میں نے کھایا وہ میرا ہے، جو میں نے پہنا وہ میرا ہے، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا سب کچھ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو جب یہ مال میرا رہے گا ہی نہیں تو میں کیوں اس سے محبت کروں؟ اور یہ دنیا فانی، یہ اس کی تمام اشیاء فانی ہیں، تو اس کی محبت میں گرفتار رہنا یہ عقل مندی نہیں۔ دوسرا جہالت، کہ بندہ مکر و فریب کے غیر شرعی ہونے، اس کے وبال اور آفت سے نابلد ہوتا ہے، اس لیے وہ مکر سے کام لیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مکر کے متعلق شرعی احکام اور اس کے دنیاوی و اخروی نقصانات سیکھے۔ یعنی میں مسلمانوں کو فائدہ دینے والا بنوں، کسی مسلمان کو مجھ سے نقصان نہ پہنچے، کہ مومن یہ دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے، مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے، دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے دھوکہ دیا تو ٹھیک ہے، مومن دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا ہے مومن۔ لیکن یہ کہ اس طرح کے معاملات پر غور کرے کہ میں نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، بھلے کسی نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو کسی کو نہیں دیا۔ پھر تیسری بات، مکر و فریب کا تیسرا سبب قلت خشیت ہے، کہ جب اللہ عزوجل کا خوف دل میں نہ ہو تو بندہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے بھی باز نہیں آتا۔ اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، قبر و حشر کے عذابات کو یاد کرے، اپنا مدنی ذہن بنائے کہ آج دنیا میں کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچے تو درد سے بلبلا اٹھتے ہیں، کل بروز قیامت رب تعالیٰ اگر ناراض ہوا اس دھوکے بازی، اس مکر، اس فریب کے سبب، اگر قیامت کے دن میرے لیے جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوا تو میرا کیا بنے گا، مجھے کون بچائے گا؟ آج تو چاپلوسی کرنے والے، آج تو واہ واہ کرنے والے آگے پیچھے گھومتے ہیں کہ جناب سیٹھ صاحب ہیں، بھلے کتنا ہی دھوکے باز ہو، کتنا ہی فراڈی ہو، اس کا بڑا مان ہوتا ہے، بڑے آؤ بھگت کرتے ہیں، قیامت کے دن کون بچائے گا؟ جب جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا، کہ علماء نے لکھا کہ گناہگاروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مکر و فریب کا چوتھا سبب احترام مسلم نہ ہونا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں بندہ مسلمانوں کا احترام پیدا کرے، اس موذی مرض سے نجات کے لیے دعا کرے، اپنا یہ ذہن بنائے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ مکر کر کے ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے انہیں فائدہ پہنچا کر خیر الناس من ينفع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر یہ وہ جو ان کو نفع پہنچائے، ان میں میں شامل ہوں گا۔ رب سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا کوئی مجھ سے کام لے لے، کوئی مجھ سے کام لے لے۔ آج دیکھیں طرح طرح کے معاملات میں کس طرح سے مسلمان بیچارے آزمائش میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے سبب دھوکے سے کسی کا مال ضائع ہو گیا، کسی کی گاڑیاں لوٹ لی گئیں، کسی نے دھوکہ دیا، پتہ چلا اتنا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات قرضے تک میں ڈوب جاتے ہیں، ان کے سمجھو ایک طرح سے آل اولاد یہ روڈ فٹ پاتھوں پر آ جاتی ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کوئی اس کو دھوکہ دے کر کہ دیکھو کیسا کنگلا کر دیا، کلاش کر دیا، پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ بلکہ بعد یہاں تعویذات عطاریہ کے بستے پر آتے ہیں کہ لوگ مطلب انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں تک پہنچائے، تم کو وہاں تک پہنچائیں گے، ایک ایک پائی کا محتاج کریں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ انہیں بھولنا چاہیے، انہیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو خود یہ ذلت و رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کا خیرخواہ بنائے، مسلمانوں کی خیرخواہی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس کے اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں شامل ہوں، جہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول مسلمانوں کی خیرخواہی میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جانی مالی تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔